أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سورة مبارک زمر میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان بندوں کو بشارت دیجئے جو بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد بہترین شے کا اور بہترین بات کا انتخاب کرتے ہیں. یقیناً یہ جلسات، دروس اور سیمینارز اس بات کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ انسان اپنی تحقیقات کو، اپنے حاصل مطالعہ کو اور اپنے نظریات کو، افکار کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور پھر لوگوں سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں جو لوگ آپ کے سامنے اپنی بات کریں ان میں سے بہترین بات کا انتخاب کریں. ظاہر ہے کہ ہر نظریہ اور ہر عقیدہ اپنے اپنی دلائل رکھتا ہے، اپنا پس منظر رکھتا ہے. یہ جو عنوان آج کی اس گفتگو کا، عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، شیعہ نقطہ نظر میں، یہ ایک انتہائی اہم بھی ہے اور ایک انتہائی حساس نوعیت کا ٹاپک بھی ہے. ایک طرف تو اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اولین اختلافات اور اولین جو کچھ ماجرا صدر اسلام میں ہوا اس کا تعلق بھی اس موضوع سے ہے، اور اس کے بعد بتدریج ایک ایسی کیفیت حاصل رہی کہ موضوع اور عنوان کے ساتھ ایک سینسٹیویٹی ہے، ایک قسم کی وابستگی ہے، جس کی بنا پر اس موضوع کو بہت سنگین بھی ہو گیا ہے اور یہ موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ حساس بھی ہو گیا ہے. میں اس موضوع کی جانب باقاعدہ طور پہ اپنی گفتگو اور اس کے آغاز سے پہلے کچھ نکات عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ اس سے پہلے کہ میں شیعہ نقطہ نظر کی وضاحت کروں اس موضوع کی مناسبت سے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گرچہ اس عقیدے کی پیش نظر اور اس نظریے کے پیش نظر کہ جو برادران اہل سنت نے اس معاملے میں اختیار کیا، وہ اس کا سبب بنا کہ کسی قسم کی جرح اور تعدیل، کسی قسم کی تنقید اور انتقاد، کسی قسم کی گفتگو اس معاملے کے اندر روا نہ رکھی جائے، جو کہ خود موضوع کی حساسیت کو بڑھا دیتا ہے. اور ایسے موضوع پر گفتگو کرنا کہ جس کے اندر ایک فریق کا خیال یہ ہو کہ قطعاً اس موضوع پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس موضوع کے اندر، اس کے اندر جن افراد کے اسماء گرامی آتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی گفتگو نہیں کی جا سکتی، انتقادی گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس کے نتیجے میں موضوع کے اوپر گفتگو کرنا یقیناً بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال خداوند کریم کی سے طلب استعانت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس موضوع کے اوپر کچھ گفتگو کر سکیں. ہمیشہ سے صحابہ اور صحابی اصحاب مسلمانوں کے نزدیک ایک اہم ہستیاں رہے ہیں، اور اتنی اہمیت تھی اس بات کی کہ صدر اسلام ہی سے باقاعدہ اس طبقے کو دوسرے لوگوں سے جدا کیا گیا اور دوسرے لوگوں سے زیادہ مخصوص اور خاص منصب عطا کیا گیا ان کا. اور اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات بھی تھیں کہ جو ان لوگوں کے بارے میں تھیں کہ جو پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آیات اتری تھی. مثلا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس قسم کی آیات یا سورہ مبارکہ توبہ کی جو آیات نمبر 100 ہے, تو وہ خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس ایک ایسا اہم مقام ہے, ایک ایسا اہم منصب ہے کہ جس کی اہمیت مسلمانوں کے پیش نظر تھی. یعنی یہ اہمیت اور حساسیت اس حد تک بڑھ گئی کہ پھر ایک دوسرا طبقہ اس عنوان سے وجود میں آیا کہ جس کو تابعین کا طبقہ کہا جاتا ہے, اور صحابہ اور اس کے بعد اس تابعین اور پھر اس کے بعد تبع تابعین. تو یہ تین ایسے طبقے صدر اسلام سے آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو اس معاشرے میں ایگزسٹ کرتے تھے, اور درجے کے لحاظ سے صحابہ کا درجہ سب سے بلند تھا, پھر اس کے بعد تابعین تھے, پھر اس کے بعد تبع تابعین. اور یقیناً بعض اہل سنت نے خاص طور پر بعض روایات کی طرف بھی اس معاملے کے اندر رجوع کیا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر قرن میرا ہے, میرا دور, میری صدی سب سے بہتر ہے, اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کے بعد آنے والی صدیاں. تو ان کے استدلالات کے نتیجے میں عقیدہ جو قائم ہوا ان کا, وہ تمام اصحاب کرام کی عدالت کا نظریہ تھا, عدالت صحابہ کا نظریہ تھا, جس کے نتیجے میں وہ اس موقف پر پہنچے کہ تمام اصحاب ان کے قول, ان کا فعل اور ان کا کیا ہوا کوئی بھی کام ہمارے لیے حجت رکھتا ہے. اگر ہمیں کہیں پر تاریخ میں یا حدیث میں یا تفسیر میں یہ مل جائے کہ فلاں قول کسی صحابی سے ثابت ہے, چاہے وہ اس کا استناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ دیں, اس کی نسبت وہ رسول کی طرف نہ دیں, لیکن اگر صحابی کے عمل سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو وہ ہمارے لیے حجت کا درجہ رکھتی ہے اور سنت کا درجہ رکھتی ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو شیعہ نقطہ نظر میں اور اہل سنت کے نقطہ نظر میں, جس کے نتیجے میں تھوڑا سا اختلاف وجود میں آیا, اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک واضح فرق نظر آیا. دوسرا پس منظر جو اس بات کا ہے وہ یہ کہ جمہور نے اپنے عقائد کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر رکھی, وہ خاص طور پر یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ایک تو کتاب خدا کو لوگوں کے درمیان چھوڑا, دوسرے ایک جماعت کو اپنے درمیان چھوڑا, اور یہ وہ جماعت ہے جس کے ذریعے سے سنت ہم تک منتقل ہوئی ہے. یعنی وہ جو کتاب اللہ ہے وہ سنتی ہے, وہ انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو اس کا جو عقیدہ انہوں نے قائم کیا وہ یہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا, جب سنت صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے تو اب تمام صحابہ کرام بلا استثناء, بلا کسی تفریق کے, سب کے سب نہ فقط یہ کہ عادل ہیں بلکہ ان کا قول حجت ہے. کسی کے قول کی بھی اقتدا کر لی جائے تو جس طریقے سے اصحابی کا نجوم کی حدیث کا مفہوم ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. یہ وہ نظریہ ہے کہ جو اہل سنت نے اختیار کیا. یہ معاملہ یہاں تک بھی اتنا مشکل ساز اور مسئلہ پیدا نہیں کرتا. مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ اتخاذ کیا کہ جو بھی اس کے برخلاف نظریہ اختیار کرے گا اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے, تو یہاں پر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں اس موضوع کا احساس پھر ہونے لگا کہ یقیناً جب ہم یہ موضوع پیش کرتے ہیں تو اس کی ضرورت کیا محسوس ہوتی ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن یا یہ دفاعیہ یا یہ ڈیفنس پیش کیوں کیا جائے کہ عظمت صحابہ شیعہ نقطہ نظر میں اس کا مقام کیا ہے. یقیناً اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک جانب ایک ایسے طبقے نے ایک ایسی بات کی کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ گمان کیا کہ تشیع یا شیعہ نقطہ نظر جو ہے وہ صحابہ کو بالکل نہیں مانتا. یہ وہ چیز ہے کہ جو سمجھنا جس کا ضروری ہے, اور خاص طور پہ آج کے اس دور میں کہ جب یہ مباحث علمی تھے، یہ مباحث مجامع علمی میں انجام پاتے تھے، یہ اکیڈمک مباحث تھے، یہ مباحث کتابوں کے اندر تھے، تو اس کی سینسٹیویٹی بھی اسی حد تک تھی. لیکن آج کے اس دور میں، میڈیا کے اس دور میں، اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں، اور وہ جو شدت پسندی اور وہ جو عدم ٹالرنس کی فضا ہم اپنے درمیان محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد اب ان مباحث کا رخ یقیناً بالکل بدل چکا ہے. آج بے شمار الزامات، بے شمار طرق کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے کہ تکفیر کی جاتی ہے مختلف فرقوں کی، مسلمان فرقوں کی تکفیر کی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد مختلف ان کے عقائد ہیں. از جملہ عقائد کے جن کے ذریعے سے شیعہ فرقے کی تکفیر کی جاتی ہے، ان کو کافر کہا جاتا ہے، وہ یہی بحث ہے جو کہ مقام صحابہ کے متعلق پائی جاتی ہے. میں سے پہلے کہ مزید تفصیل سے اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو کروں، ایک بنیادی نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے تمام فرق میں بہت سی باتیں نقل ہوئی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں نقل ہوئی ہیں کہ جن کا لازمہ کفر آتا ہے، جن کی نتیجہ کفر نکلتا ہے، یا آپ اس کے ذریعے سے ان کی دلیل کو وہ خود نہیں کہتے ہیں لیکن دوسرا اس کو سمجھ کے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ کفر ہے. تقریباً میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر موضوع کے اوپر ہر فرقے میں کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا، لیکن کسی خاص فرقے کو پن کر دینا، اس کو ٹارگٹ کر دینا، اس کو پن پوائنٹ کر کے اس کے اوپر بات رکھنا، یہ ایک غیر ذمہ داری کی بات ہے. اور عالم اسلام اور اسلام کی موجودہ حالت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. لہذا گفتگو کے اندر انتہائی متانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور کوئی ایسی بات نہ ہونا چاہیے، چاہے نہ ہماری طرف سے نہ کسی دوسرے کی طرف سے، کہ جس کے اندر کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، کسی کو اریٹیشن ہوتی ہو. چونکہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ نحن ابناء الدلیل، ہم تو دلیل کے بیٹے ہیں، اگر دلیل جدھر جائے گی ہم ادھر چلے جائیں گے. تو لہٰذا دلیل کے ساتھ گفتگو کی جائے، برہان کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور تعمق اور تعقل کے ساتھ گفتگو کی جائے. یہاں فی زمانے نہ ایک مسئلہ جو موجود ہے، تقریباً 50 کے قریب ایسے آرگیومنٹس ہیں جو برادرانے، میں اب اس کو کیا کہوں کہ بعض دوستوں نے پوائنٹ کیے ہیں کہ جو ان کی نظر میں دلیل ہے تشیع کی تکفیر، کہ جس کی بنا پر وہ شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں. اب گزشتہ دور میں ایک چیز ظاہر ہے کہ جن حضرات نے کتب کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے اذہان میں یہ مباحث موجود ہیں، گزشتہ دور میں جب علم کا دور تھا، گرچہ اختلافات ابتدائی دور سے شروع ہو چکے ہیں لیکن جو رویے تھے وہ بہت مختلف تھے. جب علم کا دور تھا تو آپ کو کہیں پر ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کہیں اہل بیت کی شان میں کہیں کوئی گستاخی کرتا ہو، کہیں کوئی مولا کائنات امیر المومنین حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہو. یہ خود کسی بھی مسلک کا فرد ہو، وہ اپنے انداز تحریر کو، انداز گفتگو کو، اسلوب کو قابو میں رکھتا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی ریڈ لائنز کیا ہیں. لیکن اس کے بعد ایک دور جہالت کا ایسا آیا کہ جو ہٹ درمی کا دور ہے، کہ جس کے نتیجے میں یہ تمام صفوف درہم برہم ہو گئیں، یہ تمام قیود درہم برہم ہو گئیں، یہ علمی انداز بالکل ختم ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں آج وہ شدت اور غلظت اور سینسٹیویٹی جو آپ آج ملاحظہ کر رہے ہیں وہ نظر آنے لگی. تو آج کے جدید دور میں جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ بعض الزامات کو اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دینا، پھر اس کے نتیجے میں کسی چیز کا حکم دوسرے فرقے پر لگا دینا. بات یہاں تک ہوتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا، یہ تو پورے 1400 سال سے چلی آ رہی ہے بات. آج کے دور کا مسئلہ اور پرابلم کیا ہے کہ یہ مسائل ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، یہ مسائل عملی صورت میں، یعنی اگر کسی نے کسی کی تکفیر کر دی ہے تو اس کے نتیجے میں باقاعدہ عوام کا ایک طبقہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ جو اس کو دوسرے طبقے کو سزا دینے کے لیے قانون کو ہاتھ میں لے لے گا، اور ایک ایسا تفکر، ایک ایسی سوچ کہ جو خوارج کی سوچ ہے وہ معاشرے کے اندر آ چکی ہے. آج میں اس فورم سے تمام اہل اسلام کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ کھلے دل سے اس مسئلے کے اوپر غور کریں اور سوچیں کہ جو فارمولا قرآن مجید نے خوارج اور خوارج کی ٹینڈنسی کے لیے دے دیا ہے، اگر آج آپ نے اس کو اختیار نہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو یہ معاملات یہیں تک تھمنے والے نہیں ہیں، یہ اس سے کہیں آگے چلے جائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادعا اور ایک طبقہ یہ الزام لگاتا ہے کہ شیعہ نقطہ نظر یا اہل تشیع تمام صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں یا مرتد سمجھتے ہیں یا ان میں سے کسی کے بھی وہ قائل نہیں. یہ الزام ایسا ہے کہ ایک تو یہ سراسر بے بنیاد ہے، دوسری بات یہ کہ میں اگر ان کی صحاح سے یا ان کی کتب سے حوالے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو صرف شیعہ کتب میں لکھی گئی ہے. بعض شیعہ کتب میں جو روایتیں انہوں نے کوٹ کی ہیں کہ مثلا شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ تمام صحابہ پیغمبر کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے مگر چار نفر یا پانچ نفر یا سات نفر، جو اختلاف روایات کا. لیکن جو روایات، مثلا ایک روایت جو ان کے بعض مجامع میں لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتدت العرب قاطبتن، کہ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو تمام کا تمام عرب جو ہے وہ مرتد ہو گیا. یہاں تو ایک دو اور چار اور پانچ کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی گئی ہے. تو اگر ہماری روایات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا لازمہ یہ آتا ہے تو ایسی روایات آپ کی یہاں بھی بے شمار ہیں. تو اگر آپ کی روایات کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، اس کی کوئی توجیہ ہے، اس کا کوئی صحیح محمل ہے، صحیح اس کا معنی بیان کیا جا سکتا ہے، یا ان روایات کو آپ کسی وجہ سے رد کر دیتے ہیں، تو یہ حق اپنے دوسرے فریق کو بھی دیجئے کہ وہ بھی اپنی روایات کو رد کر سکے، وہ بھی اپنی روایات کی کوئی جسٹیفیکیشن جو وہ کرتا ہے اس کو قبول کر لیجئے، چونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے. اور یہ معاملہ صرف اس موضوع کی حد تک نہیں ہے، ہر موضوع میں آپ کو یہ معاملہ ملے گا. مثلا تحریف قرآن ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے نام کے اوپر آج شیعوں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ مثلا شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. اگر شیعوں کی یہاں روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس پہ تحریف کا گمان ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرے فریق کی یہاں ایسی روایات نہیں ملتی. تو اگر آپ نے اپنی روایات کی جسٹیفیکیشن کی ہے تو دوسرے فریق کو بھی یہ حق دیجئے. یہ جب تک فضا قائم نہیں ہوگی، اسی لیے میں نے سرنامے میں جس آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے الذین یستمعون القول، کہ جو باتوں کو، دلائل کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد بہترین بات کا اس میں سے انتخاب کرتے ہیں. تو یہ مباحث تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ اس طریقے سے ان مباحث کو ایک تو دیانتداری کے ساتھ پیش کیا جائے، دوسرے کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ باتوں کو، جو صحیح بات ہے اس کو قبول کیا جائے. اب یہ موضوع کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بارے میں شیعہ نقطہ نظر کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو معروف تعبیر ہے یا جو معروف تعریف ہے صحابہ کے بارے میں، اہل سنت کیاں بہت زیادہ اس کے اندر فلکچیشن پایا جاتا ہے. کہیں صرف رویت کافی سمجھی جاتی ہے، ایک دن کا دیکھنا کافی سمجھا جاتا ہے، کہیں ایک یا دو غزووں میں شرکت کی بات کی جاتی ہے. تو بہرحال اگر آپ اس کی الٹیمیٹ تعریف لیں تو وہ وہی تعریف ہے کہ جو لغوی تعریف ہے یا جو عرفی تعریف ہے، کہ وہ تمام افراد کے جو پیغمبر کے زمانے میں تھے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے ابن حجر اسقلانی نے جو تعریف کوٹ کی ہے کہ وہ تمام افراد کے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضرت کا مشاہدہ کیا ہو، ان کی ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گزرے، تو یہ تقریباً وہ تعریف ہے کہ جو مشترک ہے دونوں فرقوں میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. اختلافی نقطہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب وہ صحابہ کرام کو ایک تو عادل مانتے ہیں اور دوسرے اس عدالت کے نتیجے میں ان کے قول کو حجت مانتے ہیں. اب اور ان کا آرگیومنٹ کیا ہے, جو خلاصہ ان کے آرگیومنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے صحابہ کی جرح و تعدیل کی, چونکہ سلسلہ روایت میں جب آپ کسی بھی روایت کو پیغمبر سے نقل کرتے ہیں تو بہت سے راوی اس کے اندر قرار پاتے ہیں, تو جب وہ سلسلہ صحابی تک پہنچ جاتا ہے تو ہمارا نظریہ اس معاملے میں یہ ہے کہ جس طریقے سے تمام روایت کو ہم چیک کرتے ہیں, ان کی جرح کرتے ہیں, ان کی تعدیل کرتے ہیں, ان کی وثاقت کا, ان کے ثقہ ہونے کا اطمینان حاصل کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ افراد بھی ایسے ہیں کہ جو پیغمبر کے ساتھ رہیں, ان کے اندر اچھے افراد بھی ہیں, ان کے اندر وہ افراد بھی ہیں کہ جو خود قرآن کی تعبیر میں, قرآن مجید کی لسان قرآن کے اندر جن کو فاسق کہا گیا ہے. تو اگر آپ, ایک سوال ہے کہ اگر آپ پوچھیں کہ اگر قرآن مجید سورہ منافقون کوٹ کر رہا ہے, قرآن مجید ان آیات کو کوٹ کر رہا ہے جہاں پر منافقین کا تذکرہ ہے, تو کیا کوئی فہرست مسلمان پیش کر سکتے ہیں کہ یہ افراد منافق تھے؟ مشکل سے جو دو نام ملتے ہیں وہ ایک عبداللہ ابن ابی کا نام ملتا ہے اور ایک عبداللہ ابن سلول کا نام ملتا ہے, اور اتنے کثیر تعداد میں منافقین وہاں پر موجود ہیں, پورا سورہ منافقون نازل ہو جاتا ہے, دیگر آیات نازل ہو جاتی ہیں, سورہ حجرات میں بھی ارشاد ہوتا ہے, دیگر جگہوں پر بھی ارشاد ہوتا ہے, مثلا ایک قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے اذا جاءکم فاسقا بنبأ فتبینوا, کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے. اب قطعاً ظاہر ہے کہ تفسیر کا آپ مطالعہ کیجئے کہ اس کے ذیل میں کون افراد ہیں کہ جن کو قرآن مجید فاسق کہہ رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر, اصل نفاق کا مفہوم ہی وہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مومن سوسائٹی ہو, ایک مسلمان سوسائٹی ہو, اس میں کچھ لوگ ہوں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ ظاہر کیا ہو, یعنی ظاہر داری ایسی ہو کہ وہ ایمان لگے لیکن اپنے کفر کو, اپنے نفاق کو پوشیدہ رکھا ہو. یہ ممکن ہی ایک ایسی سوسائٹی میں, اسی وجہ سے مکے میں آپ کو اتنے زیادہ منافقین نہیں ملیں گے, یا کفار قریش ملیں گے یا ان کے مقابلے میں مسلمان ملیں گے. لیکن مدینے کی فضا میں آنے کے بعد ایسے لوگ تھے کہ جو انصار میں سے بھی تھے, جو مہاجرین میں سے بھی ہو سکتے تھے, تو اب ہم ان کے ساتھ معاملہ وہی کریں گے کہ جو ایک عام عقل تقاضا کرتی ہے, جس کا کہ خداوند کریم کبھی کسی مقام کو, کسی منزلت کو بغیر کسی دلیل کے نہیں عطا کرتا. اب اگر صحابہ کرام کو یقیناً یہ ایک بڑی فضیلت ہے, لیکن یہ فضیلت جب ہے جب وہ حضرات, یعنی یہ یہاں کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایک الٹیمیٹ موضوع ہے, ایک اجمال کی بات ہو رہی ہے, یعنی صحابہ بما ہوا صحابہ, کیا اگر ہم تمام کو بے یک جنبش قلم, نہ تو ان پر خط پھیر سکتے ہیں, نہ تو ان کو جو ہے وہ رد کر سکتے ہیں, نہ یک جنبش قلم ان کو قبول کر سکتے ہیں, بلکہ اس کے لیے ہمیں ویریبل ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کون سے صحابی, کس درجے کے صحابی, کس مقام کے صحابی, ہجرت میں ان کی کیا خدمات ہیں, جہاد میں ان کی کیا خدمات ہیں, پیغمبر کا ساتھ کس طرح سے دیا, ان کی استقامت, ان کا صبر کس درجے کا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمام صحابہ ایک ہی درجے کے ہیں, یعنی قطعاً یہ تو مسلمان, تمام مسلمانوں کا متفقہ نظریہ ہے کہ وہ صحابہ کے جو بدر کے صحابہ ہیں, بدریون ہیں, ان کا درجہ کہیں بلند ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو فتح مکہ اور اس کے بعد اور کچھ اس سے پہلے ایمان لے کر آئے, تو قطعاً وہ اس کے مساوی نہیں ہو سکتے. اگر یہ کوئی گمان کرے کہ تمام صحابہ کا درجہ مساوی ہے تو یہ ممکن نہیں, اور یہ عقلی طور پر بھی محال ہے. لہذا اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے, اور یہ ظاہر ہے کہ تمام علماء اسلام نے اس کے اوپر ایک بڑی تفصیلی ایک بحث بھی کی ہے کہ کن صحابہ نے, خاص طور پہ پیغمبر کی وفات کے بعد, جو صحابہ کرام, جو افراد فتنوں میں داخل ہوئے. اب مسئلہ جو گرا ہے مسئلے کی, وہ گرا یہ ہے کہ اگر آپ ان مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے فریق نے عقیدہ یہ بنا رکھا ہے کہ یہ تذکرہ جو ہے وہ کفر ہے. بہرحال نقل کفر کفر نباشت, اب ہم کیا کریں کہ یہ تمام چیزیں خود صحاح ستہ میں اور خاص طور پہ بخاری اور مسلم میں موجود ہیں؟ تو اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو حق ظاہر نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہر موقف رکھنے والے کو، ہر عقیدہ رکھنے والے کو اس بات کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو پیش کرے. اور اگر ہم ان کے لیے اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اجتہاد سے، انہوں نے چونکہ ظاہر ہے کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور اگر وہ اپنے اس فیصلے میں غلط نکلے تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک ان کو ایک اجر ملے گا، اور اگر وہ مصیب ہوئے اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تو ان کو دو اجر ملیں گے. تو ہر باحث، ہر گفتگو کرنے والا، ہر وہ مجتہد کے جو ان مسائل کے اندر اجتہاد کرتا ہے اور کسی ایک نتیجے میں پہنچتا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر اس حق کا قائل ہونا پڑے گا. تو یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ شیعہ نقطہ نظر اس معاملے کے اندر بہت واضح ہے، اور اس کی بنیاد قرآن مجید ہے، اس کی بنیاد عقل سلیم ہے. کہ عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں، چونکہ میں یہاں پہ بالکل بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ کچھ ان مثالوں کو پیش کروں کہ جو اس تاریخ سے متعلق ہیں، چونکہ میں اس کو اس گفتگو کے اور اس بحث کے رخ کو اس طرف لے کے نہیں جانا چاہتا، لہذا ان مثالوں کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور وہ کتابوں میں مضبوط طریقے سے لکھی گئی ہیں، تحریر کی گئی ہیں. لہذا صرف بات اتنی سی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چیزیں ہم یہاں پر پیش کریں تو وہ اریٹیشن کا سبب بنتی ہیں، لیکن تاریخ نے یہ چیز لکھی ہے، تاریخ نے یہ چیز طے کر دی ہے کہ اس دور کے افراد میں اچھے لوگ بھی تھے، اس دور کے افراد میں انتہائی با ایمان اور با استقامت لوگ بھی تھے، اس دور کے افراد میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اس درجے کے نہیں تھے. مثالوں سے ڈسکس کرنے سے، کسی کا نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں. عقل یہ تقاضا کرتی ہے، یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جو سمجھتے نہیں تھے. قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ اکثر پیغمبر ایک چیز فرمایا کرتے، لوگ تین تین دفعہ پلٹ کے پوچھتے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا. جب پیغمبر اپنی تقریر ختم کر لیتے تو لوگ اس کے بعد پوچھتے کہ پیغمبر نے اس جلسے میں کیا کہا تھا. یا ایسے لوگ تھے کہ جن کو اسلام کے بنیادی ترین مسائل کا علم نہیں تھا، اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو فہم دین اور تفقہ دین حاصل تھا. تو کیا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل یستوی الاعمى والبصیر؟ تو اگر اس میں کہیں منافق بھی پائے جاتے ہیں، کہیں فاسقین بھی پائے جاتے ہیں، کہیں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو پیغمبر کی صریح نافرمانی کے مرتکب ہوئے، چاہے ان کی زندگی میں، چاہے ان کی زندگی کے بعد، تو ظاہر ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخصیت کو، جتنی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں، اور اس جو اس شخصیت کا حق ہو اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اس بحث کا اور اس معاملے کا ایک اہم ترین پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ عموماً یہ بحث جو اب تک خاص طور پہ کی جاتی ہے، اس کا رخ جو ہوتا ہے یا اس کا جو اصل پس منظر ہوتا ہے وہ خلافت اور امامت کی بحث ہوتی ہے، اور عام طور پہ ہم نے ان مباحث کو اسی تناظر میں دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی خلافت اور امامت کی مباحث ہیں اس کے ذیل میں یہ بحث بھی پیش آتی ہے. لیکن اس کا ایک پس منظر اور بھی ہے، اور وہ آج کے دور میں زیادہ ریلیونٹ ہے، چونکہ بعض اوقات یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ چیز جو 1400 سال پہلے کی ہے، اس کے بعد اب کیا فائدہ ان مباحث کو دوبارہ اٹھانے کا. لیکن یہ بحث بہت ریلیونٹ ہے کہ آج میں مثلا سن 1434 میں چاہتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ لوں کہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم نے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب جب آج کا سالک، آج کا مسلمان، آج کا جستجو کرنے والا، آج کا باحث وہ جاتا ہے پیغمبر کی روایات تک، اور پھر اس کے بعد وہ کئی کئی طریقوں سے نمازیں دیکھتا ہے، تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ جستجو کرے، وہ تحقیق کرے، وہ ان روایات کے بارے میں غور کرے کہ جو اس کو صحیح دین تک پہنچا سکے؟ پھر اس کے بعد میں جو ستم ظریفی ہوئی ہے اس معاملے میں وہ یہ کہ کچھ عقائد بنانے کے بعد، کچھ واقعات بنانے کے بعد، بعد میں اس کو جو ہے وہ موڈیفائی کر دیا جاتا ہے. مثلاً یہ حدیث جو بڑی مشہور ہے، آپ کسی بھی اہل فن سے اگر سوال کریں، میں کوٹ کروں گا ڈاکٹر عدنان ابراہیم کو جو کہ ایک فلسطینی ڈاکٹر ہے اور عالم دین ہے، انہوں نے ایک اچھی بات کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی اہل علم سے پوچھیں، اہل حدیث سے پوچھیں، اہل فن سے پوچھیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وسنتی، وہ آپ کو جواب دے گا کہ ہاں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. کیا قرآن کی طرح صحیح ہے؟ ہاں بالکل قرآن کی طرح صحیح ہے، چونکہ جب اگر صحیح حدیث ہے تو پھر بالکل صحیح ہے. در حال کہ یہ حدیث نہ کسی صاحب ستہ میں موجود ہے، نہ اس حدیث کو ان کے علماء نے اس کی تصحیح فرمائی ہے، اس کے باوجود بنیاد اس چیز کے اوپر رکھی گئی ہے کہ کتاب اللہ و سنتی. اور اس کے مقابلے میں جو حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انی تارکم فیکم الثقل ہے کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اس حدیث کو ترک کر دیا جاتا ہے صرف اس بنا کے اوپر کہ یہ مباحث کی جو سنگینی تھی، جو مباحث کے نتیجے میں آپس میں فیلنگز آ گئی تھیں، جو سینسیٹیوٹی آ گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. آج کا مسلمان حق رکھتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ حقیقت میں پیغمبر نے اپنے بعد کیا چھوڑا ہے، اور وہ اس کی جستجو کرے، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ آپ سوچ پر، فہم پر، فراست پر، علم پر پابندی نہیں لگا سکتے. کہ وہ سوچے اور ڈھونڈے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، اور یہ جب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ نہ فقط تمام روات کے احوالات میں اور ان کے حالات میں جستجو کریں گے، تحقیق کریں گے، بلکہ جہاں جو نام اس روایت کے اندر آئے گا اس کی آپ تحقیق نہ کریں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو ظاہر ہے کہ حق تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا. لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ان احادیث کو جو پیغمبر کی سنت ہے، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی سنت صحیح طریقوں سے بھی ہم تک پہنچی ہے، وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے بھی پہنچی ہے، وہ اہل بیت کے ذریعے سے بھی پہنچی ہے، وہ مختلف روات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، علماء حق کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہم صحابہ کی، یعنی یہ جملہ سمجھنے کا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی عدالت کے معاملے میں شیعہ اختلاف نظر رکھتا ہے تو وہ تمام صحابہ کو یکجا عادل ماننے پر تیار نہیں ہے. ہاں انڈیویجولی ویریبل ہے، بہت سے صحابہ کرام اور اکثریت ان کی ایسی ہے کہ جو عادل ہیں، یعنی وہ چیز کے جو ہمیں پھر پیغام، جو ہمیں کلام امیر المومنین علیہ السلام میں نظر آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لقد رائے تو اصحاب محمد، کہ میں نے ایسے اصحاب محمد دیکھے ہیں کہ جو تم میں ان کا کی مشابہت نہیں دیکھتا. یعنی اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے آثار ہوتے تھے، وہ رات کو قیام اللیل کیا کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے، وہ منزلت یہاں تک پہنچتی ہے کہ جناب سلمان جیسے صحابی کو خطاب مل جاتا ہے سلمان منا اہل بیت. تو یہ وہ چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام صحابہ سے یکسر جو ہے وہ دست برداری کا اعلان کیا گیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. بے شمار صحابہ رسول ایسے ہیں جن کی ایک بڑی تعداد، چونکہ اب قرار نہیں ہوا کہ کسی کا نام لیا جائے، لہذا بے شمار تعداد ایسی ہے صحابہ کرام کی کہ جو قطعاً برحق ہیں، برحق تھے، برحق رہیں گے. اور خداوند کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ پیغمبر اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کہ جو کفار کے لیے، جو مخالفین کے لیے شدید اور سخت ہیں اور آپس میں رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اور ان کے اوپر صلوات اور درود بھیجا ہے. تو شیعہ نقطہ نظر کی کا خلاصہ یہ ہے, شیعہ نقطہ نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, اس میں فاسق لوگ بھی ہیں, اس میں منافق بھی ہیں. ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کا اتباع کرتے ہیں اور ان کی روایات پر عمل کرتے ہیں, اور اگر کوئی شخص جس کا فسق ثابت ہو جائے, جس کا نفاق ثابت ہو جائے, اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اس معاشرے میں جو مدینہ منورہ میں معاشرہ تشکیل پایا, صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ایک فارمولے پر عمل کیا کرتے تھے, اور وہ فارمولہ یہ تھا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کہاں حب علی ہے اور کہاں بغض علی ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو صدر اسلام سے چلی آ رہی ہے کہ کس طریقے سے, یہ خود ایک بہت بڑا کرائٹیریا ہے صحابہ کرام یا ان افراد کا کہ جو پیغمبر کے زمانے میں زندگی کرتے تھے, ان کے مقام اور ان کی عظمت کا جائزہ لینے کے لیے کہ ان کے اندر, چونکہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے اور اکثر صحابہ سے یہ مروی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہم آپس میں اپنے درمیان اس بات کا امتحان کرتے تھے کسی کو پہچاننے کے لیے کہ کس میں حب علی پایا جاتا ہے اور کس میں بغض علی پایا جاتا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کے موجودہ دور میں کہ جب اسلام کو تمام اطراف سے مشکلات کا سامنا ہے, جب ایک ایسی صورتحال ہے کہ وہ طبقے کہ جو کہیں تاریخ کے کھنڈرات میں ختم ہو چکے تھے, اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر قوت پکڑ لی. آپ کو, مجھے اگر وقت کا اندازہ بتا دیں تو جی, ان افراد نے جنہوں نے, جن کو تاریخ کے کھنڈر میں جو گم ہو چکے تھے, اب آج کے اس دور میں دوبارہ انہوں نے ریورس ہو کر دوبارہ جو ہے انہوں نے ایک نیا رخ اپنایا ہے اور انہوں نے ایک نئی صورت اختیار کی. بعض کتب میں اور اکثر علماء نے اس کو لکھا ہے, چونکہ یہ اس بحث سے ریلیٹڈ ہے یہ بات جو ہمارا موضوع ہے, حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت جو کہ خود معیار ہے, فرق ہے ایمان اور نفاق کے درمیان. تو ان کے تعلق سے اس زمانے میں بھی لوگوں کے مختلف عقائد تھے جن کی فلکچویشن زمین اور آسمان تک تھی. بعض علماء نے 7 کے قریب عقیدے تحریر کیے ہیں جو حضرت علی سے متعلق تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اسی دور میں رہتے تھے, صدر اول میں رہتے تھے, اور ہمارے سامنے ایک کرائٹیریا کے طور پہ کہ ہم کن لوگوں کو کس درجے پر سمجھتے ہیں. اگر اس کا اجمال چاہیں آپ تو وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ گروہ تھا جو خوارج, اور یہ کیوں ریلیونٹ ہو گیا ہے بیان کرنا کہ آج ان گروہوں نے, ان افکار نے, اس ٹینڈنسی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے, اور وہ خوارج کی ٹینڈنسی آج پھر دوبارہ ہمیں اس دنیا میں نظر آ رہی ہے, اور جو اپنی شد و مد کے ساتھ اپنے کام کر رہی ہے. اور جب تک مسلمان, جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی گزارش کی تھی, جب تک مسلمان قرآنی فارمولے پر عمل نہیں کریں گے اور خوارج کا علاقہ نہیں کریں گے, تب تک ان کو سکون اور اطمینان اور چین نہیں ملے گا. تو پہلا گروہ جو حضرت امیر المومنین کے تعلق سے تاریخ میں گزرا ہے وہ نہروان کے بقیہ تو سیف لوگ تھے کہ جن کو خوارج بھی کہا جاتا ہے, جن کو حروریہ بھی کہا جاتا ہے, جن کو بعض دیگر ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے, مارقین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, کہ جو قطعاً امیر المومنین کی تکفیر کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو کہ دین سے خارج ہو گئے تھے, جو جو خلیفہ برحق کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے اور اجماع مسلمین کے تحت وہ دین سے خارج ہو چکے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود رہے اور آج یہ دوبارہ کہیں نہ کہیں سے عہد کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے پلٹ رہے ہیں, وہ عقائد وہ نظریات وہ دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں. اور جس چیز کا سامنا آج تشیع کو ہے, یہ مباحث کیوں اٹھائے گئے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی عظمت کا قائل نہیں ہے. یقیناً شیعہ کا ایک نقطہ نظر ہوگا اور میں نے بڑی وضاحت سے آپ کی خدمت میں گزارش بھی کیا, لیکن ان مباحث کے اٹھانے کا مقصد وہ ٹینڈنسی ہے کہ جو ان خوارج کے نظریات کی بنا پر خوارج کی جدید بودھ میں پائی جاتی ہے. دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو شامی نو مسلموں کا گروہ تھا اس زمانے کا, کہ جو اموی دور کے تحت اثر تھے اور اتنی تاثیر تھی ان کے اوپر کہ وہ حضرت علی کو ایک عام مسلمان تو سمجھتے تھے لیکن کسی پر فوقیت تو کجا. برسر ممبر و محراب علناً ان پر سب وہ شتم کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ ساری وہ تلخ حقائق ہیں کہ جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں, اور اگر آپ اس عنوان سے کوئی ہم سے یہ سوال کرے گا یا ہم پر یہ الزام لگائے گا کہ ہم عظمت صحابہ کے قائل نہیں ہیں, تو پہلے ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ حضرات کے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسے شخصیت کے مقابلے میں ان افکار کو رکھتے تھے, ان کے بارے میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے. ان سوالوں کے جوابات ہمارے دوستوں کو دینا پڑیں گے. تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو ترتیب یعنی حضرات شیخین کے بعد سمجھتا تھا اور ایک عام مسلمان کی حد تک سمجھتا تھا اور امیر معاویہ اور علی کے معاملے میں توقف کرتا تھا. یہ وہ گروہ ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو نعرہ بلند ہو رہا ہے گلی گلی میں کہ علی اور معاویہ بھائی بھائی, یہ وہ افکار ہیں کہ جو پلٹ کے آ رہے ہیں. گرچہ صاحب ارجاء المطالب نے اس کراس کے نیچے لکھا ہے کہ تاریخ میں اس کا کہیں تذکرہ بھی نہیں ہے, چونکہ اتنا جلدی یہ تفکر ختم ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی لقب یا کوئی نام بھی مشہور نہیں ہو سکتا. چوتھا گروہ وہ ہے, آپ کو تعجب ہوگا, آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ چار خلیفہ ہیں. کیا کبھی کسی نے یہ بات کہیں جا کے دیکھی ہے کہ مسلمان کب سے چار خلیفہ کے قائل ہوئے ہیں؟ تقریباً سن 234 ہجری میں جو جناب امام احمد ابن حنبل کا دور ہے, جو تقریباً اگر اس طرف سے عباسی حکمران متوکل اور اس سے بلکہ مامون کا جو دور ہے اس کے قریب قریب کے وہ یہ شخصیت ہیں, انہوں نے اس نظریے کی بنیاد ڈالی کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ خلفاء ثلاثہ کے بعد علی کا نام بھی بطور خلیفہ لیا جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں تو پہلے ٹرینڈ کیا چل رہا تھا, یا تو تکفیر تھی یا توقف تھا یا ان کو اور امیر معاویہ کو ایک ہی جتنا سمجھا جاتا تھا اور کوئی شخص گفتگو نہیں کرتا تھا ان موضوعات کے اوپر. یہ موضوعات آج بھی بہت زیادہ تشنے مطالب ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے. تو وہاں پھر یہ لوگ جو ہیں اس بات کے قائل ہوئے چوتھے مرحلے کے اوپر کہ فضیلت جو ہے وہ اعلیٰ ترتیب خلافت ہونا چاہیے. تو چوتھا گروہ وہ ہے کہ جو اعلیٰ ترتیب خلافت کا قائل ہے. میں سوالات سے پہلے اس کو کنکلوڈ کر لوں اپنے موضوع کو کہ اور اس کے بعد پانچواں گروہ وہ ہے, یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ ذہنیتیں کس طریقے سے بدل گئیں. پانچواں گروہ وہ ہے کہ جو ترتیب خلافت کا قائل نہیں ہے بلکہ کہتا ہے شیخین یعنی خلیفہ اول اور خلیفہ دوم, پھر حضرت علی کی فضیلت اور پھر خلیفہ سوم حضرت عثمان کی فضیلت. اور پانچواں گروہ وہ ہے یا چھٹا گروہ وہ ہے کہ جو بالکل بھی اس ترتیب کو الٹ دیتا ہے اور وہ فضیلت دیتا ہے حضرت علی کو تمام صحابہ پر بلا استثنا, یعنی پیغمبر کے بعد وہ فضیلت کا قائل ہے. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ قدما نے اہل سنت کے اور بعض علماء نے ان کے یہ لکھا ہے کہ اس گروہ کو شیعہ اولا کہا جاتا ہے, اور اس گروہ کے اندر, اس عقائد کے اندر جناب عبداللہ ابن عمر بھی اس عقیدے کے تھے, وہ بھی اس عقیدے پر تھے کہ حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل سمجھتے تھے. اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ بھی کچھ عرصے تک اسی عقیدے پر تھے, امام مالک بھی اسی عقیدے پر تھے, لیکن بعد میں شاید ان کے نظریات میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آئی. اور اس کے بعد وہ گروہ ہے کہ جو شیعہ نے حضرت کرار کا وہ گروہ ہے کہ جو نہ فقط فضیلت کا قائل ہے بلکہ وہ امامت کا قائل ہے اور امامت الہیہ کا قائل ہے, کہ جن کو انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ روافظ کے ساتھ تعبیر کیا. تو ظاہر ہے کہ اسی دور میں صحابہ سے متعلق نظریات ایک دوسرے کی صفوں میں پائے جاتے ہیں. تو اب اگر طے یہ پائے کہ کسی ایک کے نظریات کی وجہ سے اس کی تکفیر کی جا رہی ہے, اور وہ تکفیر بھی صرف اکیڈمک سطح پر نہیں ہے بلکہ وہ کوچہ بازار کی سطح پر ہے, بلکہ وہ اس سطح تک پہنچ گئی ہے کہ 6-6 مہینے کے معصوم بچے جنہوں نے بولنا نہیں سیکھا ہے, جن کو پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کیا ہوتے ہیں, عظمت کیا ہوتی ہے, جن کو یہ نہیں پتہ ہے, ان کا قتل عام کیا جاتا ہے, تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کہیں غلطی ہو رہی ہے. اور اگر مسلمانوں کو اس غلطی کو روکنا ہے تو پھر اس کو جانا پڑے گا قرآن کے حکم کی طرف, اور جب تک فتنہ لوٹ نہیں جاتا فتنے کے ساتھ جنگ کرنا ہوگی, اور مسلمانوں کو مل کر اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اب کچھ سوالات جو میرے پاس آئے ہیں, شام اور عرب ممالک میں صحابہ کرام کی قبور کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے, شیعہ و بالعموم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یقیناً انتہائی اسفناک اور انتہائی افسوسناک یہ واقعات ہیں, اور یہ اسی ٹینڈنسی اور اسی سوچ کے عکاس ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو میں, کہ وہ خارجیت دوبارہ پلٹ کر آ رہی ہے. پہلے بھی اس نے جو نبی کریم کی تعبیر ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب بعض اصحاب نے, بعض خوارج کو اس زمانے میں, یہ شروع وہاں سے ہوا کہ جب ابن بنی تمیم کے ایک شخص نے پیغمبر کی خدمت میں جسارت کی, پیغمبر مال اور اموال تقسیم کر رہے تھے, تو پلٹ کے پیغمبر سے کہتا ہے اعدل یا رسول اللہ, رسول اللہ آپ عدالت سے کام لیں, تو پیغمبر نے پلٹ گیا وائے ہو تجھ کے اوپر, اگر میں عدالت نہ کروں تو کون کرے گا اس کو زمین پر عدالت. تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں, تو آپ نے کہا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ میں اپنے صحابہ کو قتل کرنے والا ہوں. اور پھر ایک جملہ عجیب و غریب ارشاد فرمایا کہ تم اس کے ساتھیوں کو دیکھو گے کہ ان کی نمازیں اور ان کے روزے اور ان کے اعمال سے تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ تم سے زیادہ مقدس لوگ ہیں. یہی وہ چولا تھا جو خوارج نے پہنا ہوا تھا, اور آج بھی وہ اسلام کے نام پر, دین کے نام پر, جہاد کے نام پر وہی خارجی ٹینڈنسی. اس میں بہت سے بے شمار لوگ ہیں لیکن اس میں ایک بہت بڑا عنصر خوارج کا ہے, کہ جو اس کی شناخت یہی ہے کہ وہ صحابہ کی قبور کے ساتھ بھی اہانت کر رہا ہے, وہ اہل بیت کے ساتھ بھی جو ہے وہ جسارت کا معاملہ کر رہا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ بقی کی مسماری کے بعد جب مسلمانوں کو ہوش نہ آیا تو اب پھر بہت سی چیزیں, یہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ نسبتاً سادہ تر ہیں. بہرحال انتہائی درجے کی قابل مذمت. جمعہ کا روز امتحان عبادت کا دن ہے, اس دن تمام بعض ملا جمعے میں سیاسی گفتگو نہیں کرتے ہیں, اتنا جمعے والے دن یوم القدس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. جمعہ کا دن اجتماعی عبادت کا دن ہے اس روز تمام، البتہ یہ ہمارے مسئلے سے ریلیونٹ نہیں ہے بہت زیادہ، بہرحال جو دین کی جو باتیں ہیں اور دین کی جو سیاست ہے اور دین جو ہے اس کے اندر سیاست اور عبادت اور اخلاقیات وہ جدا جدا نہیں ہیں بلکہ وہ عین سیاست ہے، بہرحال یہ ہمارے موضوع سے بہت زیادہ متعلق نہیں ہے. ہم 1400 سال سے تشیع کا، صحابہ کرام کی عظمت کا موضوع عام لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخصوص ٹینڈنسی کی وجہ سے، چونکہ وہ جو ایک نظریہ امامت اور خلافت کا فرق موجود ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان ظاہر ہے کہ وہ ہم سے، جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے سننے پر تیار نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے نہیں پہنچایا ہے، ان تمام باتوں کے جوابات گزشتہ علماء بھی دے چکے ہیں اور یہ سوالات ہم جب سے اٹھ رہے ہیں جب سے اس کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی ذہن سازی کی جو آج کے میڈیا کے دور میں بہت ممکن ہے کہ مسائل کو آج کے طور طریقے کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکے اور اس کو بیان کیا جا سکے. اب جو یہ دور آ چکا ہے کہ جب تکفیریت نے اپنا سر اٹھا لیا ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری وہی ہے اور جو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دین پر اور اس کے احکام پر عمل کریں اور جو جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق اور انسجام کے اوپر توجہ دیں، جس کے نتیجے میں اور جس کے ذریعے سے ان لوگوں کو آپ اپنی صفوں سے باہر نکال سکتے ہیں اور ان کے خلاف سفارہ ہو سکتے ہیں. فروع دین کی 10ویں شاخ تبرہ ہے، اس کی تعریف و تفصیل کیا ہے؟ نیز اس تبرہ کو آپ کی ڈیبیٹ سے کیا مطابقت رکھتی ہے؟ اسے کب بجا لانا چاہیے اور اس عمل کی کیا یہ عمل اس وقت ضروری نہیں ہے؟ یہ بھی بہت تفصیلی بحث ہو جائے گی، لیکن اجمال اس کا یہ ہے کہ دین کی دو بنیادیں ہیں، تولا اور تبرہ، یا بلکہ دین کی بنیادی حب و بخش کے اوپر ہے، اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بخس کرنا. ہمیں نہ تو کسی سے ذاتی کوئی دشمنی ہے نہ کسی سے ذاتی کوئی دوستی ہے. زیارت جامعہ کا جو جملہ ہے کہ اگر ہم، اور یہ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہی کا کلام ہم تک یہ بات پہنچا سکتا ہے، وہاں پہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے علاوہ کوئی اور ہستیاں ایسی پاتے جو تیرے نزدیک شفاعت کا مرتبہ اور منزل رکھتی تو ہم ان کو اپنا شفیع بنا لیتے. تو یہاں کسی ذاتی دوستی یا رشتہ داری یا دشمنی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ برات اللہ کے دشمنوں سے، اس کے رسول کے دشمنوں سے، اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کو اختلاف ہو. ہاں، اس کے اظہار کے بعض طریقے اور بعض چیزیں جو عوام الناس کے اندر رائج ہیں اس کو تھوڑا سا کنٹرولڈ ہونا چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ وہ کنٹرول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اگر کوئی تفصیلی اس کے اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے، چونکہ وہ بہت تفصیلی موضوع ہے. اجمال ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ مزار 8 امام کی روایت ہے ان کی، کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے مخالفین نے ایسی روایتیں لوگوں کے درمیان چھوڑ دی ہیں. اس کا خلاصہ اس روایت کا یہ ہے کہ کچھ ایسے فضائل بیان کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کو غلف کا شائبہ ہوتا ہے، اور کچھ یا پھر ایسی روایتیں بیان کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں تقصیر کی طرف آدمی چلا جاتا ہے، اور تیسری جو چیز جو انہوں نے کہا کہ مخالفین نے شامل کی ہے، جس کی مذمت کی انہوں نے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علناً کسی کا نام لے کے اس پہ سب و شتم کرنا. مولا علی نے بھی فرمایا معاویہ کے لشکر کے مقابلے میں کہ میں نہیں چاہتا، لا تکونوا سبابین، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ سبابین ہو، بلکہ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ان کے حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو، یہی کافی ہے. میں مختصر سے مناظرے میں جب میری ایک پرسنلی ایک صاحب سے ڈبیٹ ہوئی, کچھ طلبہ تھے, کچھ عزیز دوست تھے جو اہل عزیز مسلک سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے یہ سوال ہم سے پوچھا. تو میں نے ان سے یہی جب جواب دیا کہ بھائی اگر ہم لفظ میں نے تبدیل کر دیا تھا, تبرع کی جگہ پہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا براءت, کہ ہم اللہ کے دشمن سے اور اس کے رسول کے دشمن سے براءت کا اظہار کرتے ہیں, تو کہتے بہت خوش ہوا, کہتا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم بھی کرتے ہیں. تو اصل براءت عین اسلام کا جزء ہے, ایسا نہیں کہ صرف تشیع کا خاصہ ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. ہاں اس کے مزداق کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ آپ کس سے کر رہے ہیں اور وہ کس سے کر رہے ہیں, بہرحال ایک تفصیلی بات ہو جائے گی. صحیح بخاری میں کتاب اللہ و سنت والی حدیث موجود ہے, عموماً صحیح بخاری میں کتاب اللہ و سنت والی حدیث موجود ہے. پھر جناب عدنان ابراہیم نے, ظاہر ہے جناب عدنان ابراہیم کی میسج میں جو بات کوٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ گرچہ جو حدیث زیادہ صحت کے ساتھ ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ عطرت والی حدیث ہے نہ کہ سنت والی حدیث, وہ مخدوش ہے. اب انہوں نے اس کی ڈیٹیل بحث کو نہیں کی, اس کی ذمہ داری ظاہر ہے مجھ پر نہیں ہے, میں صرف اس بات کو ان کی کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں گے تو اس کے ذہن میں سنت والی حدیث ہوگی, اور اگر اس کو آپ عطرت کی حدیث کا بتائیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ تشیع کا نظریہ ہے, گرچہ ایسا نہیں ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اگرچہ میرے سوال کی اہمیت زیارات میں ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا, اس سے متعلق سوال ہے. ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد اسی چیز کے اوپر ہے کہ جو شیعہ نقطۂ نظر کو وہاں پہ اس سے ڈفر کرتی ہے, اور اس کا جواب اس چیز میں پوشیدہ ہے کہ جو نظریہ امامت اور خلافت کے اختلاف میں. ظاہر ہے کہ وہ واقعات کے جو خاص طور پہ وفات پیغمبر کے بعد پیش آئے اس کو تاریخ نے لکھا ہے, لیکن اتنے اختلافات کے ساتھ اور اتنے ابہامات کے ساتھ لکھا ہے تو اس کی وضاحت کے ساتھ اس کے, یعنی اگر آپ چاہیں کہ اس معیار کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنا چاہیں تو بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو عمومی طور پہ تو وہ لوگ اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے جو واقعات پیش آئے اس کے, لیکن کتابوں میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے اور وہ چیز جو ہم تک پہنچی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور جو چیز ان تک پہنچی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن جو ظاہر ہے کہ جو فعل امام ہیں وہ ان تک جب فعل امام تک پہنچ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو امام نے جس طریقے سے اس کو انجام دیا ہو تو ظاہر ہے کہ ان کا فعل یقیناً ہم پر حجت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سکوت اور خاموشی کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا پس منظر شاید یہ ہو سکتا ہو. اور کوئی اگر سوال ہو